تجارت ہو کوئی بھی چیز ہو اس کی اپنی مرضی اب باقی نہیں رہی. اب جو کام بھی ہوگا وہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ جو یہاں آتے ہیں اور وہ لوگ کے جو یہاں مقیم ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں رہتے ہیں وہ خود اپنا محاسبہ کریں اور اس حاضری سے فائدہ اٹھائیں اور وہ یہ سوچیں کہ ہم نے جب حج کر لیا اور عمرہ کر لیا تو کیا بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, یا یہ کہ ہمیں یہاں سے کوئی میسج ملا ہے, کوئی پیغام ملا ہے, ہم نے کیا دیکھا اور ہم نے اب جا کر لوگوں سے کیا کہنا ہے. جب مکہ مدینے سے واپس انسان جائے تو سب سے پہلے تحفہ جو لے کر جائے وہ توحید کا تحفہ, کہ مکہ اور مدینے میں یہ وہ مرکز ہے جہاں سے توحید کا آغاز ہوا اور یہاں رہ کر حاجی اور عمرہ کرنے والے نے کوئی شرک نہیں دیکھا, کسی بھی مقام پر کھلا شرک نہیں ہوتا. شرک کی اگرچہ کئی قسمیں ہیں لیکن جو مشہور قسمیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک بنایا جائے, اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق کسی بندے کو مخلوق کو دے دیا جائے. تو یہ توحید کا پیغام لے کر اپنے ملک ہم جائیں کہ یہ جو قبر پرستی ہے, مزار پرستی ہے, خانقاہ پرستی ہے, عرس ہے اور برسیاں ہیں اور میلے ہیں اور قبروں کا سفر ہے اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے, چڑھاوے ہیں, گیارہویں ہے, یہ نیاز ہے, یہ نظر ہے, یہ صرف اللہ کا حق ہے. اور اسی طریقے سے کبریائی اللہ کا حق ہے, اور اسی طریقے پہ کبریائی اللہ کا حق ہے, بڑائی اسی کے لیے ہے, عظمت اسی کے لیے ہے. اور توحید کے ساتھ ساتھ ہم مدینے کا سفر جب کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی, آپ کی مبارک اعمال, آپ کا اسوہ حسنہ سامنے آتا ہے. یہ مسلمان کے سامنے جو کامیابی والا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اس کو یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا اسوہ کیا ہے. تو توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے. دین مکمل ہو گیا, اب دین میں جو نئی چیز شامل کی جائے گی اس کو ہم بدعت کہیں گے. دین کے نام پہ جو نت نئی رسمیں ہوتی ہیں اور جو رواج انجام دیے جاتے ہیں ان سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا. تو حرمین شریفین کا جو پیغام ہے اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد جو پیغام ہے وہ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں سورہ حج کی, ان میں بھی اللہ کا حکم ہمیں یہی مل رہا ہے جیسا کہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ وہ اذ بوأنا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مسجد حرام کی حرمت کو, عظمت کو اللہ نے بیان کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ یہ وہ مکان ہے جس کی نشاندہی ہم نے اپنے بندے کو کر دی تھی, یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اللہ کے حکم کے بعد. اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 27 میں سورہ حج کی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, حج کا اعلان کر دو. تو حج کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایوہ الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا, تم پہ حج فرض کر دیا گیا ہے, حج کر لو. اور احادیث میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت ہیں اور وہ حج کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی روکنے والی چیز ان کو آئندہ روک لے اور وہ حج نہ کر سکیں. اور وہ لوگ جن پہ حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ بغیر کسی عذر کے حج نہیں کرتے, یہ مضمون بھی حدیث میں موجود ہے, ارشاد فرمایا کہ اس کی مرضی ہے, وہ یہودی ہو کر مرے, نصرانی ہو کر مرے, میرا امتی ہو کر نہ مرے. یعنی یہ موت, اس حال میں جو موت آ جائے وہ سوئے خاتمہ یعنی برے خاتمے والی موت ہے. اور یہ خاتمہ بڑا اہم ہے, سلف صالحین صحابہ تابعین سے یہ بات منقول ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام، اے اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر. امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک خاص باب باندھا، اس کا عنوان یہ رکھا کہ انسان کے اس عمل کی اللہ کے ہاں قدر ہے اور اس کا اعتبار ہے، اس کی اہمیت ہے جو اس کا آخری عمل ہو. اللہ کے ہاں کسی انسان کا خاتمہ دیکھا جاتا ہے کہ خاتمہ اس کا کس پر ہوا، توحید پہ ہوا یا شرک اور کفر پہ ہوا، نیکی پہ ہوا یا برائی پہ ہوا. خاتمہ ایمان پر ہونا یہ کسی بھی انسان کی سعادت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے، اور یہ مطلوب ہے. اب یہ خاتمہ ایمان پر کس صورت میں ہوگا؟ ایمان پر خاتمہ اس صورت میں ہوگا جب یہ انسان پوری زندگی ایمان والے اعمال کو انجام دے گا، جس کو ہم استقامت کہتے ہیں. نیکیوں کو ہمیشہ کرنا خواہ و تعداد میں کم ہو، نیکیوں کو کثرت سے کرنا اور کبھی کرنا کبھی چھوڑ دینا، اس کو استقامت نہیں کہتے. استقامت کے معنی ثابت قدمی، استقلال، ہمیشگی، یعنی اس کام کو انسان پوری زندگی انجام دے. یہی وہ استقامت ہے، یہی وہ ثابت قدمی ہے، یہی وہ استقلال ہے، یہی وہ زندگی بھر کا عمل ہے، یہی وہ ہمیشہ کرنے کا کام ہے جس کی تمنا آرزو دعا ہم اللہ سے نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم استقامت والوں کا راستہ. اور استقامت کہتے ہیں انسان نیکی کو پوری زندگی ہمیشہ انجام دیتا رہے، یہ ہے استقامت. ایمان پر خاتمہ استقامت کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ استقامت ہر عمل میں خود اسلام میں موجود ہے. یہ فرض عبادت کے بعد نفلی عبادتوں کو اسی لیے رکھا گیا کہ یہ شخص زندگی بھر اس کام کو انجام دیتا رہے. اب فجر کی نماز اگر آپ نے آج پڑھی ہے تو کل بھی پڑھنی ہے، فجر کی پڑھی ہے تو ظہر کی بھی پڑھنی ہے. یہ عمل تسلسل سے پوری زندگی ہوتا رہے گا. زکوٰۃ ہر سال دینی ہے، یہ بھی تسلسل ہے. سال کے بیچ میں تسلسل الگ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور خیرات آپ کر سکتے ہیں، گویا کہ مالی عبادت میں بھی استقامت موجود ہے. روزے ہر سال رکھیں، وہ بذات خود استقامت، اور نفلی روزے ہر مہینے رکھیں، یہ بھی استقامت. تو استقامت کا معنی نیکیاں کثرت سے تسلسل سے ہمیشہ پوری زندگی انجام دیتے رہیں. تو استقامت کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے. استقامت نہ ہو انسان کے گمراہ ہونے کا شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا ازلی دشمن ہر وقت اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان، جس کو حاجی حج کے ایام میں تین دن خوب زور زور سے کنکریاں مارتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. وہ شیطان جس کو کنکریاں مارنا بہت آسان ہے، اس شیطان کو اور شیطانی آلات کو اپنے گھر سے نکالنا بہت مشکل ہے. وہ چیزیں جن کے سننے اور دیکھنے سے اسلام نے منع کیا ہے، وہ حرام تصویریں اور وہ حرام آوازیں اور وہ مجسمے اور وہ دوسری چیزیں، آلات لہو و لعب، ملاہی اور یہ دوسری چیزیں، یہ شیطانی آلات ہیں، ان کا گھر سے نکالنا بڑا مشکل ہے، کنکریاں مارنا بہت آسان ہے. تو کہا کہ کنکریاں مارنے والا بھی اس چیز کو اپنے سامنے رکھے کہ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو تم نے تین دن یا چار دن پتھر کنکریاں ماری ہیں، یہ تمہارا سب سے پکا اور سب سے بڑا دشمن ہے، یہ تمہارا حقیقی دشمن ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو. اور اللہ کی پناہ میں وہ شخص جا سکتا ہے جو اللہ کو اپنا رب اور اپنا خالق اور مالک تسلیم کر چکا ہو اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارتا ہو. اب یہ جو آیات ہیں سورہ حج کی، اگرچہ 14 آیات ہیں اور ان کو اگر ہم مختصر طور پر بھی پڑھیں تب بھی اس کے لیے طویل وقت درکار ہے. ہم اختصار کے ساتھ ان 14 آیات سے جو چیزیں، کیونکہ ان 14 آیات کا تعلق مناسک حج سے ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 38 تک یہ 14 آیات ہیں، جن میں ایک تو حرم کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ یہ گھر اور یہ حرم حرمت والا، عظمت والا، تعظیم والا گھر ہے، اور پھر طواف کو بیان کیا گیا، اور قربانی اور جانوروں کو بیان کیا گیا، اور مناسک حج کو بیان کیا گیا، ساتھ ساتھ یہ بتا دیا جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو شعائر قرار دیا ہے، جن کی حرمت اور جن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، ہر مسلمان کے دل میں ان کی عظمت ہونی چاہیے، جیسا کہ حرمین ہیں یا دوسرے جو شعائر ہیں. اور اسی طریقے پہ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا حج اور عمرہ کرنے والا شخص یوں تو حج اور عمرے سے فراغت کے بعد اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت میں دے دے، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ نہ ایمان والے مرد کے لیے جائز نہ ایمان والی عورت کے لیے جائز کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملنے کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ اب میں سوچوں گا، اب میری اپنی مرضی بھی چل سکتی ہے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. وہ کھلی اور دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ مسلمان مرد اور وہ مسلمان عورت جو دین کا حکم ملنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے اور اپنے نفسانی خواہشات اور جذبات کا پیچھا کرتے ہیں، اس کی تابع داری کرتے ہیں. اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ مسلمان عورت بغیر پردے بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی، غیر محرم مردوں سے غیر ضروری گفتگو نہیں کر سکتی. اسلام نے کہا کہ ہر مسلمان مرد اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرے گا، حقوق العباد کا بھی خیال کرے گا، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، حتیٰ کہ کفار کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق. اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قرآن نے کہا، اور ان آیات میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ دیکھو فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، آیت نمبر 31 میں اور آیت نمبر 30 میں فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان. حج اور عمرہ کرنے والے سے خاص خطاب، ہر مسلمان سے عام خطاب، کہ ہر قسم کی فحاشی اور نجاست سے دور رہو. رجس گند اور نجاست، وہ شرک کی ہو، بدعت کی ہو، کبیرہ گناہ کی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، نجاست اور غلاظت کپڑوں پہ ہو، بدن پہ ہو یا روح گندی ہو گئی ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کی روح اور دل مر جاتا ہے، اس نجاست سے دور رہو. واجتنبوا قول الزور، زور جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، اس سے دور رہو. اب حج کرنے کے بعد بھی اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوٹا، حج کرنے کے بعد بھی شرک کرنا نہیں چھوٹا، ابھی سے یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ جب حج سے فارغ ہوں گے تو کربلا جائیں گے اور بغداد جائیں گے تاکہ حج قبول ہو جائے. اللہ یہ کہہ رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی عبادت سے اور نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا وعدہ کرو. جب اللہ کے گھر کو دیکھ لیا، اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، اب کسی اور جگہ کا دیکھنا، کسی قبر کا طواف کرنا، یہ اگر شرک اور کفر نہیں ہے تو کفر کسے کہتے ہیں؟ اب اجمیر جانا اور دوسری درگاہوں پہ جانا بند ہو گیا، اب صرف ایک اللہ کے دربار پہ حاضری ہو سکتی ہے، کسی اور دربار پہ مسلمان کی حاضری نہیں ہوتی. اسی طریقے پہ عملی زندگی میں رسم و رواج کو ختم کرنا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ ویڈیو فلمیں بنتی ہیں اور مخلوط پارٹیاں ہوتی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتیں بغیر حجاب، بغیر حیا، بغیر پردے کے باہم ملتے ہیں. کون سا اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی؟ اور اسی طریقے پہ اور جو ہمارے ہاں رسمیں اور رواج بن گئے، نوجوان لڑکوں کی شکلیں آپ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، لڑکیوں کا بچیوں کا لباس دیکھیں، میڈیا نے جو فحاشی پھیلائی ہے اس کا اثر ہمارے گھروں میں موجود ہے. بلکہ صحیح بخاری کی وہ حدیث اس وقت میں یاد کیا کرتا ہوں جس میں صادق و مصدوق نے 1400 سال پہلے اس بات کی پیشنگوئی کر دی تھی کہ لوگوں، تمہارے گھروں پر فتنے اس طریقے پہ دستک دیں گے اور اس طریقے پہ دیکھنے والے فتنوں کو دیکھ لیں گے جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے. دیکھنے والے فتنے کو محسوس کرتے ہیں، اور جو محسوس نہیں کرتے وہ اسی میں غرق ہو جاتے ہیں. یہ فحاشی اور بے پردگی کا سیلاب جس نے گھروں سے عفت و حیا کو ختم کر دیا، رسم و رواج کا سیلاب، کسی کے مرنے کے بعد سویم ہو رہا ہے، دسواں ہو رہا ہے، اور چہلم ہو رہا ہے، اور کل اور برسی ہے، اور یہ کون سے اسلام میں اس چیز کا جواز موجود ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ اور صحابہ کی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر یہاں آ کر ایک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے عملی زندگی میں، ہماری دوستی ان سے جو ہمارے دین کے دشمن تھے. ہم دست و بازو ان کا بنتے ہیں جو دین کی جڑیں کاٹتے ہیں. ہماری توانائی، پیسہ، مال ان کے لیے خرچ ہوتا ہے جو اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتے. فاسق ہیں، فاجر ہیں، دین کے کھلے دشمن ہیں، ہمارے وہ دوست ہیں. نماز جب ہم رات کو وتر کی دعائے قنوت میں روزانہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو تجھ سے کس کو فجور کرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے الگ ہو جائیں گے. اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے سلام دعا اسی فاجر سے ہوتی ہے، اسی فاجر سے ہوتی ہے، اسی فاسق سے ہوتی ہے جس کے بارے میں ابھی تم کہہ چکے ہو اللہ سے یا اللہ نخلا ہو نترک من یفترک. تو جب تک عمل صحیح نہیں ہوگا ظاہری رسمی عبادتیں ان سے کچھ نہیں بنتا. ہر عبادت کا پہلا مقصد اور پہلا جو اس کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں اللہ کا مقام، اس کے رسول کا مقام اتنا بلند ہو جائے، اس طریقے سے راسخ ہو جائے کہ ان کی کہی ہوئی بات کے مقابلے میں پوری دنیا کی کہی ہوئی باتوں کو وہ رد کر دیں. اپنے بات کریں، اپنے ہو یا پرائے ہو، خلاف شرع بات ہے، خلاف شرع کوئی حرکت ہے، رواج ہے، رسم ہے، اس سے آپ دور رہیے. لوگوں کو بتائیے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر بھی اگر وہ اصرار کریں ان کو بتا دیجئے کہ ہم ہر قسم کی ایسی تقریر کا بائیکاٹ کریں گے جو تقریب شریعت کے خلاف منعقد کی جاتی ہے. وہ ہمارا سگا بھائی ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بہو ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، دوست ہو، خالو ہو، چچا ہو، ماموں ہو، والد ہو، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، کوئی بھی ہو. اللہ کا رسول تو عمر سے یہ کہتا ہے کہ عمر جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تجھے اپنی تیری جان سے، تیری اولاد سے، تیرے مال سے، سارے عالم سے زیادہ نہیں ہوئی، اس وقت تک عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. کسی اور کے لیے کیسے گنجائش ہے کہ دل میں سب کو بسایا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوٹا سا کونا بھی خالی ہم نے نہیں چھوڑا دل میں. دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن عمل جب دیکھا جائے، ہم نے اللہ کو، اللہ کے اس دستور حیات کو، قرآن اللہ نے ایک آئینہ بھیجا ہے جس کی آیات کو تدبر سے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اس سے ساری امت غفلت برت رہی ہے. یہ اللہ کا آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنے قد کو دیکھو، تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو. اس دستور حیات کو ہم نے گھروں سے نکال دیا، اپنی پارلیمنٹ سے نکال دیا، تعلیمی اداروں سے نکال دیا، دکان سے نکال دیا، فیکٹری سے نکال دیا، ملازمت سے نکال دیا، لین دین سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا. اب ہمارے گھروں پہ دوسروں کی کتابیں ہیں، دوسروں کے لٹریچر. قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، اس کا رسول بھی نہیں ہے، تو گھروں پہ فتنوں اور شیطان کا زور ہے. تو اس لیے کہا کہ یہ چیز یہاں سے لے کے جاؤ، وجتنبو قول الزور، حج اور عمرہ کرنے کے بعد جھوٹ بولنا، اس سے پکی توبہ کر لو. کہ امام بخاری نے بڑی عجیب بات لکھی، غیبت کے درس میں ہم نے بتایا. امام یہ لکھتے ہیں کہ جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ غیبت کرنی حرام ہے, اللہ کی قسم اس دن سے لے کے آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو کاش کہ ہمارا عمل بھی یہ ہو جائے کہ چلے جو ہوا تو ہوا, لیکن آج تو ہم یہ عہد کریں کہ ہماری آئندہ زندگی مکمل طور پہ دین کی تابعداری میں گزرے گی, ہماری دوستی دینداروں سے ہوگی, ان سے ہوگی جو دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں دکھا رہے ہیں کہ واقعی وہ دیندار ہیں, دین سے مخلص ہیں, دین کو پھیلا رہے ہیں, ہماری دوستی ان سے ہو, ہمارا مال یہاں خرچ ہو قرآن کے لیے دین کے لیے. لیکن مال خرچ ہو رہا ہے حرام کاری میں, دنیا داری میں, وقت خرچ ہو رہا ہے فساق و فجار کے ساتھ, اور دعویٰ یہ ہے ہر سال عمرہ آپ کر لیتے ہیں حج کر لیتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ضروری ہے کہ حج کا پیغام ہم سمجھیں کہ حج کے بعد حج کرنے والے مرد اور حج کرنے والی عورت کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ. یہ بھی حج کا ایک پیغام ہے. حُنَفَاءَ لِلَّهِ, حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو ساری دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جیسے سید مناظر احسن گیلانی نے لکھا کہ عبد الماجد دریابادی اور دوسرے بزرگان دین میں سے کوئی صاحب تھے, وہ جب مدینے آئے تو مجھے کہنے لگے قبر اتھر سے مخاطب ہو کے کہ تجھ سے توڑوں تو کس سے جوڑوں, اور تیرے در کی خاک پہ جوڑوں. تو اگر اللہ سے توڑ لیں گے تو کس سے جوڑیں گے. حنیف کہتے ہیں اس کو جو سب سے الگ ہو جائے, ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کو ہم نے دین حنیف کہا, تمہارے بابا ابراہیم کو ہم نے حنیف کہا, تم نے بھی دین حنیفی پہ عمل کرنا ہے, اور وہ اس طریقے پہ کہ صرف ایک اللہ کی توجہ, اسی کا دھیان, اسی کا خیال, اسی کے مراقبے کا خیال کہ وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اس سے ہماری کوئی حرکت کی چھپی نہیں ہے. غیر مشرکین بھی, شرک نہیں کرنا, یہ بھی حج کا پیغام ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ. آسمان سے کوئی گر جائے, اسے پرندے نوچ کھسوٹ لیں, یا اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے, یہ مثال ہے شرک کرنے والے کی, وہ تباہ ہو جاتا ہے. شرک ناقابل معافی جرم ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے نفع نقصان کی امید رکھنا, اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا, اللہ کے سوا کسی کو غوث کہنا, اللہ کے سوا کسی کو اعظم کہنا, اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا, اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا, اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا, اللہ کے سوا کسی اور کو دستگیر اور حاجت روا سمجھنا, اللہ کے سوا کسی اور سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری پکاریں سنتا ہے, یہ دعائیں قبول کرتا ہے, اور یہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. غیر اللہ, وہ نبی ہو, شہید ہو, زندہ ہو, مردہ ہو, کوئی بھی ہو, یہ کھلا ہوا شرک. شرک کے اس جرم کو اللہ تعالی نے ناقابل معافی قرار دیا. تو کہا ایک پیغام یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس آیت میں بھی ایک پیغام ہے کہ حج کے بعد جو زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ کے احکامات جب سنائے جاتے ہیں, اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, تو دل نرم ہو جاتا ہے, یعنی دل قبول کرتا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ دل نرم ہو, اور دل گناہوں سے سخت ہو جاتا ہے. جس طرح سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور کتاب میں حق تھا, لوگوں نے کتاب کو طویل عرصے تک چھوڑ دیا. طویل عرصے تک کتاب ہدایت کو چھوڑنے کی وجہ سے دل سخت ہو گئے. کیونکہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے, اور قرآن کو سال میں ایک دو بار ہاتھ لگا لیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن قرآن خوانی کے لیے ہے یا قرآن مردوں کے لیے ہے. عجیب ستم اس امت نے اپنی اس کتاب کے ساتھ کیا. اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تھا زندوں کے لیے، امت نے اس کو بنا لیا مردوں کے لیے، حالانکہ مردوں کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ زندوں کو ہوتا ہے. زندوں کے لیے کتاب ہے، زندہ ہستی کی کتاب زندوں کے لیے. قرآن خوانی کا مقصد یہ قرآن کو پڑھنا، جو مروجہ قرآن خوانی ہے یہ تو بدعت ہے، لیکن قرآن خوانی کا لفظی ترجمہ ہے قرآن کو پڑھنا. تو قرآن کا پڑھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض عین ہے. سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں؟ علم یأمن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سنو، ان کی طرح مت بننا جو تم سے پہلے گزرے. کیا کیا انہوں نے؟ فطال علیہم الامد، ان کو بھی ہم نے کتابیں دی تھی جیسے تمہارے پاس کتاب ہے. انہوں نے کتاب کو ایسی پیٹ دکھائی کہ طویل مدت تک کتاب کو نہیں دیکھا. نتیجہ کیا نکلا؟ فقست قلوبہم، دل سخت ہو گئے. جب دل سخت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کثیر منہم فاسقون، اکثریت فساق پر مشتمل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں معاشرے کی اکثریت فاسق و فاجر اس لیے بن گئی کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کسی کے ایصال ثواب کے لیے چند سطور پڑھ لی جاتی ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتا اس نے کیا پڑھا، نہ سننے والے کو پتا اس نے کیا سنا. جب نہ پڑھنے والے کو علم کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتا کہ وہ کیا سن رہا ہے، تبدیلی کیسے واقع ہو؟ آیات کا اثر کہاں ہو؟ اثر تو اس وقت ہوگا، تبدیلی کا انسان اس وقت سوچے گا جب وہ اگر یہ سنے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور وہ ترجمہ سمجھتا ہو تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالی جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت بھیجتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے والا ملعون ہے، میں کیوں ملعون بنوں؟ لیکن جب اسے پتا ہی نہیں. تو ایسا قرآن پڑھنا زندگی بھر وہ پڑھتا رہے، زندگی بھر وہ سنتا رہے، ثواب تو اس کو مل جائے گا. ایک حرف کے پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، سننے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے والے اور سننے والے کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی ثواب سے نہیں آتی، تبدیلی فکر سے آتی ہے، ارادے سے آتی ہے، عزم سے آتی ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اپنا محاسبہ کرے، قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ قرآن تو اس کو فاسق قرار دیتا ہے جو اپنی کتاب ہدایت سے منہ پھیرتا ہے، جو مہینوں بھر سالوں سال اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو کہا کہ وہ صابرین علی ما اصابہم، حج کا پیغام یہ بھی ہے کہ اب اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا ہے تو صبر کی اہمیت کو کبھی نہ بھولنا. جب حق بات کہو گے اس پہ صبر کرنا پڑے گا، اور نیکیوں کو پھیلانا شروع کرو گے جس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اور برائیوں کے خلاف کام کرو گے جس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. اور اس میدان میں تم نے آ کر کام کرنا ہے کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری حج سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے عام تھی، حج اور عمرہ کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری خاص ہو گئی ہے کہ اب تم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے، پردے کی تلقین کرنی ہے، نیکیوں کی تلقین کرنی ہے، اور برائیوں سے دور رہنے کی ان کو نصیحت کرنی ہے. اب جب تم اس میدان میں آؤ گے، نیکیوں کو پھیلاؤ گے، برائیوں سے لوگوں کو روکو گے، تو تمہیں یقیناً بات کڑوی اور سخت باتیں بھی سننی پڑیں گی. ممکن ہے سب سے پہلے خود بیوی تمہیں باتیں سنا دے، والدین انکار کر دیں، گھر کے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، تو تمہیں صبر کرنا ہے. اسی طرح اپنی زندگی میں جو کچھ بھی تم دیکھو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرو، اور اس بات کو کبھی نہ بھولو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. البتہ تقدیر کی لکھی ہوئی بری بات کو اور تقدیر میں لکھے ہوئے برے حادثے کو تقدیر کی طرف سے کاتب تقریر تقدیر کی طرف سے اللہ کی طرف سے کسی مقدر کیے ہوئے بیماری آفت پریشانی کو دور کرنے کے لیے تمہارے پاس دو ہتھیار موجود ہیں, تمہیں دو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے بتا دی ہیں, ایک دعا اور دوسرا صدقہ. دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے, صدقہ کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر میں اگر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو مناسب نہیں ہے, برائی ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, تکلیف ہے, آفت ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے, اس کو بدلنے کے لیے دعا کی کثرت رکھو, اللہ سے دعا کرو, ہمیشہ دعا کرو, کثرت سے دعا کرو اور یقین کے ساتھ دعا کرو. اللہ نے خود حدیث قدسی میں فرمایا, میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ برتتا ہوں جس کی بندہ مجھ سے توقع رکھتا ہے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو, یہ دل میں خیال مت لاؤ کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں, بلکہ یقین کے ساتھ دعا مانگو, میری دعا ضرور قبول ہوگی. اور والمقیم الصلاۃ, نماز ہمیشہ قائم کرو, ومما رزقناہم ينفقون, اور آگے چل کے پھر اخلاص کو بیان کیا. تو یہ قرآن پاک کی سورہ الحج کی وہ آیات تھیں جن کو ہم نے حج اور عمرے سے فراغت کے بعد سمجھنے اور نصیحت کے طور پہ بیان کیا. اس چیز کو ہم کبھی نہ بھولے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر بعض چیزوں کو, بعض کاموں کو حرام قرار دیا ہے. خاص طور پہ چار مقامات پر چار چیزوں کو بیان کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں, سورہ النحل 14 پارے کی آیت نمبر 115 میں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں, سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ تم پر چار چیزیں حرام کر دی گئی ہیں, ایک بہتا ہوا خون, ایک مردار گوشت, مردار جانور, اور تیسرا خنزیر کا گوشت, اور چوتھا ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے. وما اہل بھی لغیر اللہ, ہر وہ کھانا, ہر وہ پینا, ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیارہویں شریف جب ہم پکاتے ہیں, بکرا جب ذبح کرتے ہیں, تو ہم بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں, کیسے آپ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کس طریقے پہ حلال یا حرام. قرآن نے کہا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام رکھ دیا جاوے. اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ بکرا فلاں بزرگ کا ہے اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہیں, تب بھی وہ حرام ہوگا, حلال نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے پہلے آپ نے غیر اللہ کا نام اس پہ رکھ دیا, اب وہ اس کا ہو گیا. اسی طرح وہ پانی, وہ شربت, وہ دودھ, وہ چیزیں جو بزرگوں اور غیر اللہ کے نام پہ دی جاتی ہیں, ان کا پینا بھی حرام ہے. تو دیکھیے, عقیدے کی درستگی یہ بنیادی چیز ہے. اگر کسی انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. اور صرف عقیدے کی درستگی, عمل کی خرابی, یہ بھی کمزوری ہے. عقیدے کی درستگی پر اعمال صالحہ کی تعمیر, اس کے بعد کام بنتا ہے. انسان کے عقیدے میں شرک نہ ہو, بدعت نہ ہو, اور کبیرہ گناہوں پر اصرار نہ ہو, تو اعمال صالحہ کی اللہ تعالی اس انسان کو توفیق دیتا ہے. حج اور عمرے کے اس مبارک سفر پر سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم اس قابل کہاں تھے کہ اتنے اہم اور اتنے بنیادی فریضے کو صحیح طریقے سے انجام کرتے. اور یہ معاملہ ہر نیکی کا ہے, ہر نیکی کی توفیق اس کی طرف سے ملتی ہے, ہمارا یا کسی شخص کا ذاتی کمال اس میں کچھ نہیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی, پھر دعا کریں کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے, اور استغفار کی کثرت رکھیں کہ اس عمل کے کرنے میں کوئی کوتاہی وغیرہ ہوئی ہے اللہ اس سے صرف نظر فرمائے. تو قرآن نے کہا کہ جب تم طواف زیارت کر کے واپس لوٹو, سورہ بقرہ میں فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ, استغفار پڑھو. استغفار کی کثرت سے کسی بھی عمل میں موجود کمی کو اللہ تعالی دور کر دیتا ہے. اور اس سفر سے لوٹنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی ضرور آئے, گناہ کم ہو جائیں, ایسے کم ہوں کہ کم ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جائیں. مسلمان سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت, اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں جیسے ایک بزرگ نے کہا کہ ایسی تربیت کرو کہ گناہوں سے تمہیں صرف نفرت ہی نہ ہو بلکہ تمہیں گناہوں سے گھن آئے. گناہوں سے گھن آئے گی تو فطرتاً طبیعت اس طرف نہیں جائے گی. ایسی تربیت ہم اپنی کریں, اپنی بیوی بچوں کی, اپنی اولاد کی, دوست احباب کی. اور پھر اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ ہماری زندگی میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے. جب ہم دین کے داعی بن کے بات کرتے ہیں, حج اور عمرے کے بعد جو مسلمان عورت, جو مسلمان مرد اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتا ہے, حق کا پیغام دیتا ہے, نیکیوں کی تلقین کرتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, اس بات کو وہ کبھی نہ بھولے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں, حقوق العباد کی ادائیگی دعوت و تبلیغ والے کام میں بہت ہی فائدہ دیتی ہے. اس لیے کہ جو داعی اور جو مبلغ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اس کی بات قبول کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں, شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں, یا کم از کم دل سے پسند نہیں کرتے. کہ جس آدمی کا عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, میں تم سب سے اچھا ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. عمل سے یہ انسان بتائے, اس کے پڑوسی, دوست, احباب, رشتہ دار گواہی دیں کہ حج کے بعد واقعی تبدیلی آئی ہے. جب وہ اس چیز کو محسوس کریں گے, اب اگر آپ ان سے کہیں گے کہ فلاں گناہ بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو, یہ کبیرہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو, یہ کام خلاف سنت ہے اس کو ترک کر دو, یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں اس کو چھوڑ دو, اب اس کے لیے آپ کی اس بات کا ماننا یہ آسان ہوگا. تو شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہوں سے انسان دور رہے, اور کبھی گناہ ہو جائے فوراً سچے دل سے توبہ. اور حدیث میں, ترمذی کی حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا, گناہ کا کام اگر تم سے ہو جائے توبہ تو کرو, کرو توبہ کے ساتھ فوراً کوئی نیکی کا کام ایسا کر دو, اس نیکی کے کام کی وجہ سے یہ گناہ کا جو وبال ہے, گناہ ہے, دھل جائے گا. تمحوہا, نیکی اس گناہ کو دھو دے گی. خالق الناس بخلق حسن, ایک طویل حدیث جو بعض محدثین نے بیان کی ہے, اس میں حقوق العباد کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں کسی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلوں, یہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مسجد میں. اور ایک دوسری روایت میں ہے مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے, مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب والی بات یہ ہے کسی مسلمان کی خدمت, مدد, اعانت کرنے کے لیے چند قدم آپ اس کے ساتھ چلیں, اس کا کام بھی اگر کر لیں پھر تو کیا کہنا. جو آدمی اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ, جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائیوں کے کام کاج میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے. اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو نیکیاں تو اپنی جگہ اہم ہیں, لیکن شہد کو جس طرح سرکے کا ایک قطرہ بھی خراب کر دیتا ہے, اسی طرح انسان کی بد اخلاقی اس کی ساری نیکیوں کو خراب کر دیتی ہے. آپ تہجد گزار ہیں اور بہت بڑے ناصح اور واعظ اور مرشد اور مربی ہیں، لیکن اخلاق آپ کا بگڑا ہوا ہے. تو کہا جس طرح سرکے نے شہد کو خراب کر دیا، اس طرح آپ کی بد اخلاقی نے آپ کی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا. اسی لیے کسی نے کہا کہ محبت فاتح عالم، محبت کر کے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں. اور محبت یہ بتاتی ہے کہ جتنی بات میں نرمی ہوگی، رفقت ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، حلاوت ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا، اتنی ہی بات زیادہ قبول کی جائے گی. اور بات میں جتنی سختی ہوگی اتنی ہی بات بگڑے گی. طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام میں نرمی ہوتی ہے وہ کام بن جاتا ہے، جس کام میں شدت اور عنف ہوتا ہے شان وہ بگڑ جاتا ہے. تو یہ نرمی یہ مسلمان سے مطلوب ہے. ہمارے معاملات میں نرمی ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے ہماری زبان نرم ہو، میٹھی ہو، ادب والی ہو، تو لوگ بات سنیں گے، اور جب بات سنیں گے تو قبول کریں گے، اور جب قبول کریں گے آپ کی کسی کہی ہوئی ایک بات کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے، اللہ کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اسی کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے. تو حج اور عمرہ کرنے کے بعد ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد داعی اور مبلغ بن کر نکلے کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد اب میری باقی ساری زندگی دعوت اور تبلیغ میں گزرے گی. دعوت اور تبلیغ کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے کام کا چھوڑ کے آپ مسجد میں بند ہو جائیں، بلکہ جہاں آپ کی ملازمت ہے، جہاں لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، گھر میں رہنا ہے، باہر جانا ہے، آپ کی ہر گفتگو اسلام اور تبلیغ کے لیے ہوگی. اسی لیے امام ابن قیم نے تو یہاں تک کہا، امام نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا الداعی الصامت خیر من الداعی المتکلم. اکثر یہ ہوتا ہے کہ خاموش مبلغ بولنے والے مبلغ سے زیادہ کام کر جاتا ہے. خاموش مبلغ کی ذات کو لوگ دیکھتے ہیں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاموش مبلغ کا جو عمل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو اس کا لین دین ہوتا ہے، اس نے کوئی حدیث نہیں سنائی، کسی آیت کی تفسیر بیان نہیں کی، کوئی ترغیب وغیرہ بیان نہیں کی، بس معاملہ صاف رکھا. اب وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ معاملے کا اتنا سچا آدمی، چلیں اس کے پاس جا کے بیٹھیں. جب بیٹھک ہوتی ہے، اور کتنی بار ایسا ہوا کہ بولنے والے جن کا عمل بولنے کے خلاف تھا، سننے والوں نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے یہ سوچیں کہ ہر نیکی کا حکم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن کمزوریوں کے ساتھ ساتھ انسان اس کوشش میں لگا رہے. قرآن میں حدیث میں کہیں نے لکھا ہوا کہ جس کا عمل اس کے قول کے خلاف ہو وہ نیکیوں کی بات کرنا چھوڑ دے، کہیں نے لکھا ہوا. امام قرطبی نے یہاں آ کے یہ لکھا کہ شیطان کا دھوکہ ہے. بعض اوقات وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ چونکہ تمہارے اندر فلاں کمزوری ہے، اس لیے جب تک وہ کمزوری دور نہیں ہوتی تم کسی سے دین کی بات مت کرو، جب تک مکمل صحیح مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک تم کسی سے بات نہیں کرو. امام قرطبی نے فرمایا شیطان کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ خالص کمال اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اور نبیوں کے لیے عصمت اللہ نے رکھی ہے. انسان کے اندر وہ عالم ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مربی ہو، استاد ہو، کوئی نہ کوئی کمزوریاں بہرحال رہیں گی، اس لیے کہ وہ بشر ہے. لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو ہم دیکھیں کہ کیا بات، کس کی بات وہ کر رہا ہے؟ اللہ کی بات کر رہا ہے، رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بات کرنے والا کون ہے. ممکن ہے بات کرنے والے کا ڈھنگ آپ کو پسند نہ آئے، اس کی اردو اتنی اچھی نہ ہو، اس کا جو بولنے کا انداز ہے وہ من پسند نہ ہو. اس کو آپ ایک طرف رکھیے، دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے. تو حج اور عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہماری آئندہ زندگی اس طریقے پہ گزرے جس طریقے پہ اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ ہم نے مکے میں کیا، مدینے میں کیا، منا میں کیا، عرفات میں کیا، ان مقدس مقامات پہ کیا. تو عمل اگر ہوتا رہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ کے نام اور اللہ کے احکامات کو پھیلانے میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیکیوں کو اور حج کی اس نیکی کو اور تمام حجاج کے حج کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اللہ تعالی امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقعی حج اور عمرے کے اس مبارک سفر کے بعد واقعی ایسے مسلمان بن کر نکلیں جیسے مسلمان بن کر نکلنا اللہ کو مطلوب ہے. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.